بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے مجید خاموشی. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام آج کا ایران. پھر آپ سامعین سن سکیں گے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور کچھ تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان. سامعین آج منگل ہے, 10 خرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 29 شوال المکرم 1443 ہجری قمری اور 31 مئی 2022 عیسوی. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی راشد عباس نقوی.
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی تازہ رپورٹ کو مفروضوں اور یک طرفہ تجزیوں پر مشتمل قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے. پاکستان اور ٹی ٹی پی نے غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر نے وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت پر سخت تنقید کی ہے, اور یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے مسجد الاقصیٰ پر صہیونیوں کی جارحیت کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی تازہ رپورٹ کو مفروضوں اور یک طرفہ تجزیوں پر مشتمل قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے. اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے سفیر محمد رضا غائبی نے آئی اے ای کے ڈائریکٹر رافائل گروسی کی جاری کردہ رپورٹوں پر فوری اور دو ٹوک رد عمل کا اظہار کیا ہے. آئی اے ای کے ڈائریکٹر رافائل گروسی نے پیر کی شب ویانا میں دو رپورٹیں جاری کی ہیں, جن میں سے ایک ایٹمی معاہدے اور دوسری سیف گارڈ معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں تھی. ان رپورٹوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب محمد رضا غائبی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ پہلی رپورٹ میں ایران کے جامع مدلل اور فنی دلائل کو نظر انداز اور مفروضوں کی بنیاد پر سراسر یک طرفہ نتیجہ بیان کیا گیا ہے. محمد رضا غائبی نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ایران اس رویے کو غیر تعمیری, اور تہران اور آئی اے ای کے درمیان جاری قریبی تعاون اور رابطوں کے لیے غیر تعمیری اور نقصان دہ سمجھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئی اے ای کو ایسی یک طرفہ رپورٹوں کے اجرا سے پیدا ہونے والے منفی اثرات پر توجہ دینا چاہیے, کیونکہ اس طرح کی رپورٹیں ایران آئی اے ای تعلقات اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے سخت گیر مخالفین کو بہانہ فراہم کر سکتی ہے. اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے نمائندے نے رافائل گروسی کی دوسری رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیاں مکمل طور سے این پی ٹی معاہدے کے تحت انجام پا رہی ہیں اور تہران نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث صرف معاہدے کے ان حصوں پر عمل درآمد روک دیا تھا جن کا اسے ایرانی پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے قانون میں حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک ایٹمی معاہدے کی بحالی کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو جاتا اس وقت تک آئی اے اے کو ایٹمی تنصیبات میں نصب کیمروں اور دیگر معلومات تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ ایران کے مندوب کا کہنا تھا کہ تہران آئی اے اے کے عہدیداروں کو کئی بار خبردار کر چکا ہے کہ وہ اپنی رپورٹوں میں رازداری کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات بیان کرنے سے گریز کریں، تاہم افسوس کہ عالمی ادارہ اس مسئلے میں مسلسل لاپرواہی برت رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات روس کے مستقل مندوب نے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں آئی اے اے کی خفیہ معلومات تک میڈیا کی رسائی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ روسی مندوب نے کہا کہ آئی اے اے کے بورڈ آف گورنر کے اجلاس سے قبل خفیہ معلومات کو لیک کرنے سے منفی قیاس آرائیوں میں شدت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایران کے کوآپریٹو محنت اور سماجی بہبود کے وزیر نے بین الاقوامی ناانصافی دور کرنے اور ملکوں کے درمیان مؤثر تعاون بڑھانے کے لیے ناوابستہ تحریک کے کردار اور تعاون پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر تعاون حجت اللہ عبد الملکی نے ناوابستہ تحریک کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو پہلے سے زیادہ یک جانبہ پسندی، عدم مساوات اور غیر مستحکم ترقی کا خطرہ درپیش ہے اور اسی تشویش پر قابو پانے کے لیے 70 سال قبل اس تحریک کو تشکیل دیا گیا۔ عبد الملکی نے کہا کہ کام اور روزگار کی دنیا اس وقت کرونا کے دور سے باہر نکل رہی ہے اور عوام کی زندگی تعمیری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، چنانچہ تعمیر نو اہمیت پیدا کر رہی ہے۔ ایران کے کوآپریٹو محنت اور سماجی بہبود کے وزیر نے کرونا کے دور میں ویکسین کی فراہمی میں ملکوں کے درمیان نابرابری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بحران سے نکلنے کے مرحلے میں دنیا میں سماجی انصاف کے سلسلے میں نابرابری بڑھنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان اور ٹی ٹی پی نے غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کا اعلان کابل میں پاکستانی وفد اور کالعدم تحریک کے طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کے بعد کیا گیا۔ بتایا گیا کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جون میں ہوگا۔ واضح رہے کہ رواں ماہ افغان طالبان حکومت کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ پاکستانی حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان کابل میں مذاکرات میں عبوری جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ افغان حکومت نے پاکستانی حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ارکان قومی اسمبلی کو استعفوں کی تصدیق کے عمل میں شامل نہ ہونے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے سبھی ارکان قومی اسمبلی کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ہدایت نامے میں کہا گیا کہ ہم استعفیٰ دے چکے ہیں، اس تعلق سے مزید کسی اقدام کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہے پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے سبھی مستعفی ارکان پارلیمنٹ کو ان کے استعفوں کی تصدیق کے لیے 6 سے 10 جون تک طلب کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسپیکر کی جانب سے سبھی مستعفی اراکین کے نام اس سلسلے میں مراسلے ارسال کیے جا چکے ہیں۔ بتایا گیا کہ استعفی دینے والے اراکین کی تعداد 131 ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ہر روز 30 مستعفی اراکین سے ملاقات کا وقت طے کیا ہے۔ انہوں نے ہر مستعفی رکن پارلیمنٹ سے ملاقات کے لیے 5 منٹ کا وقت مد نظر رکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے سبھی اراکین پارلیمنٹ کو ہدایت کر دی ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کے لیے نہ جائیں۔ ادھر پاکستان میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس ملک میں گرمی بڑھ جانے کے نتیجے میں بجلی کی طلب ریکارڈ سطح پر جا پہنچی۔ پاکستان پاور ڈویژن کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ بجلی کی طلب 28,200 میگا واٹ ہو گئی ہے، جبکہ رسد 21,200 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان پاور ڈویژن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا ہے۔ 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بعض پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ تیل، گیس، کوئلے کی قلت کے باعث متعدد پلانٹس بند ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ لاہور میں ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی جانے لگی ہے۔ دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی 4.05 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے۔ بتایا گیا کہ 1 جولائی سے بجلی کا فی یونٹ نرخ 8 روپے مہنگا ہونے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ بجلی مہنگی کرنے سے متعلق جولائی میں بتائیں گے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ اگر وسائل فراہم ہو جائیں تو لوڈ شیڈنگ 48 گھنٹے میں ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت پر سخت حملے کیے ہیں۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق صدر راہل گاندھی نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک وزیراعظم نریندر مودی کی نوٹ بندی کی چوٹ کو ابھی نہیں بھولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی کی نوٹ بندی سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی نے 8 نومبر 2016 کو اچانک نوٹ بندی کے نام پر پورے ملک کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ راہل گاندھی نے اپنے بیان میں کہا کہ لوگ اپنے ہی پیسے نکالنے کے لیے ترس گئے اور گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کی موت ہو گئی۔ مسٹر راہل گاندھی نے کہا کہ نوٹ بندی کے وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ قومی المیہ ہے اور کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ مودی جی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی بلکہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تاکہ مودی کے 2 سرمایہ داروں کے لاکھوں کروڑوں روپے کے قرض عام لوگوں کے پیسے سے معاف کیے جا سکے اور ان کے کالے دھن کو سفید کیا جا سکے۔ کانگریسی رہنما نے وزیراعظم نریندر مودی کے اقدامات کو آمرانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ راجا کے ایک آمرانہ فرمان نے عوام کو ناقابل فراموش چوٹ دی ہے اور نوٹ بندی کا درد ملک کبھی نہیں بھولے گا۔ یمنی جوانوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سعودی عرب اور اس کے اعلیکاروں کے محاصرے میں پھنسے شہریوں کو راشن اور غذائی اشیاء پہنچانے کے لیے میزائل کا استعمال شروع کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فوج اور عوامی زکار فورس کے جوانوں نے میسور شہر ادریہمی میں لوگوں کو غذائی اشیاء پہنچانے کے لیے میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا، جسے انہوں نے فوڈ میزائل نام دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس روزانہ ایسے 8 سے 10 میزائل میسور علاقے میں بھیج رہی ہے اور اب تک 2500 فوڈ میزائل فائر کیے جا چکے ہیں۔ اس میزائل میں فوڈ پیک لے جانے کے لیے مناسب جگہ بنائی گئی ہے، جسے لانچر کے ذریعے میسور علاقوں کی طرف فائر کیا جاتا ہے۔ یمن کو مارچ 2015 سے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جنگ اور جارحیت کا سامنا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک حوثی نے مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی جارحیت کو اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ پوری مسلم امہ کو صہیونزم سے خطرات لاحق ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انصار اللہ کے سربراہ نے یمن کے صوبہ زمار کے قبائلی سرداروں سے ملاقات میں کہا کہ صہیونی مسجد الاقصی پر حملہ کر کے اسے اس مقدس مقام کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عبد الملک بدر الدین حوثی نے اس ملاقات میں مسلم امہ کے درمیان اتحاد کی اپیل کی اور کہا کہ اگر مسلم امہ نے فلسطین اور مسجد الاقصی کے حق میں کوتاہی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن کو نئی سازش شروع کرنے کی طاقت دے رہی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے اپنے بیان کے دوسرے حصے میں صہیونی حکومت سے یعنی عرب ممالک کے تعلقات کی بحالی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات آج نفاق کے علم بردار ہیں۔ عبد الملک حوثی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مسلمانوں کے وسائل اور ذخائر پر براہ راست اور مکمل تسلط قائم کرنا ہی امریکہ اور اسرائیل کا مقصد ہے، کہا کہ یمن پر جارحیت اسرائیلی دشمن کو مضبوط بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے مقبوضہ بیت المقدس میں سیونی حکومت کے ایک فوجی اڈے میں آگ لگ جانے کی خبر دی ہے. سیونی فوجیوں نے پیر کی شب مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے اندر گھس کر فلسطینیوں پر حملہ کیا. شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح قدیمی بیت المقدس میں واقع العیساوی دیہات میں سہونی غاصبوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپ کے بعد ایک سہونی فوجی اڈا نظر آتش کر دیا گیا. یہ واقعہ ایسی حالت میں پیش آیا جب مقبوضہ بیت المقدس میں سہونیوں کے جارحانہ پرچم مارچ اور مسجد الاقصیٰ پر سہونیوں کی یلغار کے بعد مقبوضہ فلسطین کے حالات کشیدہ ہیں. فلسطینی استقامتی گروہوں نے اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے اور سیونی حکومت کو دھمکی دی. اتوار کو بھی سیونی آبادکاروں نے پرچم مارچ یا رقص پرچم کے دوران مسجد الاقصیٰ پر حملہ کیا تھا اور فلسطینیوں کو زد و کوب کیا تھا. روس کے صدر نے ملک میں وزارت بحران قائم کر دی ہے. صدر پوتین کی جانب سے وزارت کے قیام کا فرمان سرکاری ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا. فرمان میں کہا گیا ہے کہ الیگزینڈر کرونکوف سول ڈیفنس بحرانی حالات اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے وزیر ہوں گے. رپورٹ کے مطابق نئے وزیر کو فوری طور پر کام شروع کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. وزارت بحران کے وزیر الیگزینڈر کرونکوف روسی سلامتی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور برسوں تک نیشنل گارڈ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں. اور آخر میں یہ خبر کہ یورپی یونین کی کونسل کے سربراہ شارل میشل نے کہا ہے کہ اس یونین کے سربراہوں کے درمیان روس سے تیل کی درآمدات پر پابندی پر اتفاق ہو گیا ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق یورپی کونسل کے سربراہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس فیصلے سے روس سے دو تہائی سے زیادہ تیل کی برآمدات تیزی سے رک جائے گی اور روس کے لیے جنگ جاری رکھنے کے لیے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ کم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے رکن 27 ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سوئفٹ تک روسی بینک کی رسائی روک دی جائے اور اس ملک کے 3 مزید سرکاری ٹی وی چینل اپنی نشریات بھی جاری نہیں رکھ سکیں گے. اس سے قبل یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بولن نے روس پر پابندی عائد کرنے کے سلسلے میں اس بلاک میں پائے جانے والے گہرے شگاف کے باوجود روسی تیل کی برآمدات پر پابندی کے سلسلے میں اتفاق رائے حاصل ہونے کی امید ظاہر کی تھی. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. سامعین جہاں بعض عرب ممالک خفیہ یا اشکارا طور پر غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ دوستانہ اور سفارتی تعلقات کی برقراری میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں وقتاً فوقتاً پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی برقراری کے لیے خبریں بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں. اور حال ہی میں پاکستانی نژاد کچھ امریکی شہریوں نے تل ابیب کا دورہ کیا، جبکہ اسرائیل کے صدر نے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے رابطوں کی خبریں دی ہیں. اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے خبریں کیوں میڈیا پر آتی رہتی ہیں؟ یہی سوال جب ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور کالم نویس سید اسد عباس سے کیا تو ان کا کہنا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے، پاکستان کے اندر یعنی قیام پاکستان کے بعد سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، اور جیسے ہی پاکستان بنا ہے تو اسرائیلی صدر نے قائد اعظم کو اس حوالے سے تار بھی لکھا جس کا قائد اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کراچی میں سفارت خانہ قائم کرنے کی کوششیں، جب انہیں اندازہ ہوا کہ سفارت خانہ تو قائم نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تجارتی تعلقات جو ہے وہ بڑھانے کی کوششیں جو ہیں کی گئی. پاکستان کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایک حلقہ ایسا موجود ہے جو ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اسرائیل کے ساتھ، اب یعنی وہ لوگ کوئی ایس ایچ کے جسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی معروف لوگ نہیں ہیں، غیر معروف لوگ ہیں، لیکن ایک سرکل کے طور پر، ایک پریشر گروپ کے طور پر نیچے کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی، اور یقیناً یہ لوگ ویسٹرن اپنے جو مقاصد ہیں اس کے لیے جو ہے کوآپریشن کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہیں کسی نہ کسی طرح سے پاکستان میں اسرائیل کے حوالے سے فضا جو ہے اس کو سازگار کیا جائے. یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ویسٹرن اس کے اوپر ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر گزشتہ دور کے اندر ایک خاتون جو ہے اس نے یعنی یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اسلامی حوالہ دیتے ہوئے جو ہے وہ بات کی تھی. اسی طرح سے بعض ہمارے جرنیل ہیں اس طرح کے جن کے زبان سے یہ بات سنی گئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے. اب جبکہ عرب ریاستیں جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد کے اندر اسرائیل کو جو ہے وہ قبول کر رہی ہیں، بالخصوص جو مین عرب ریاستیں ہیں اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر رہی ہیں، تو اس تناظر میں بھی بعض آوازیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اٹھتی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک دورہ جو ہے وہ امریکن جو پاکستانی سٹیزنز ہیں، جو لوگ یہاں پر مثلاً پاکستان سے ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے ہیں، ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے اسرائیل کے اندر ایک دورہ کیا، جس میں ہمارے پی ٹی وی کا ایک اینکر جو ہے وہ بھی موجود تھا، جس کے حوالے سے خبر جو ہے وہ جب لانچ ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو پی ٹی وی سے جو ہے وہ بے دخل کیا گیا. دیکھا جائے تو ہماری حکومتی پالیسی اور ہماری عوام جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. بعض حلقے ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں اس کے مختلف دلائل، جو کہ جس طرح سے عرب ریاستوں کو دلائل دیے گئے ہیں کہ اس میں ہمارا معاشی بینیفٹ ہے، ہمیں عالم اسلام کے مسائل سے کیا لے کر لینا دینا، یا فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ خود حل کرے، اس طرح کے دلائل دے کر جو ہے لوگوں کو اس جانب راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. لیکن پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اندر جو مین لیڈرشپ اس وقت موجود ہے وہ قطعاً بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ غداری کی جائے، یا فلسطینیوں کے یعنی حقوق کو پس پشت ڈالتے ہوئے ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اور اس حوالے سے ہمارے جو بانیان ہیں یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، ان کے باقاعدہ طور پر واضح موقف موجود ہے، اور ہماری خارجہ پالیسی کا یہ ایک حصہ ہے کہ ہم نے کسی طور بھی اس ریاست کو قبول نہیں کرنا. پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اس سے آپ سفر کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر اسرائیلیوں کی یہی کاوش ہے کہ ایک نیوکلیئر ریاست ہے، اور آہستہ آہستہ یعنی تمام مسلم ریاستیں جو ہے نا ان کے اندر سے یہ اسرائیل مخالف جذبہ یا اسرائیل کے حوالے سے جو ایک معاندانہ رویہ ان کے اندر موجود ہے اس کو ختم کیا جائے، اور مختلف یعنی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیزز بنائی ہوئی ہیں، کسی کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ریلیشن میں آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ وہ تجارتی تعلقات بنا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ سفارتی تعلقات، یعنی اپنے آپ کو لیگل کرنے کے لیے، اپنی انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس میں انہیں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے، جس میں افسوس کی بات ہے کہ عرب ممالک نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، اور یعنی اپنے معاشی مفادات کے لیے عالم اسلام کا ایک اہم مسئلہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بیک آف کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ عراقی پارلیمنٹ جو ہے اس نے بھی ایک قانون پاس کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو بھی روابط کرے گا اس کی سزائے موت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اندر اس طرح کی آوازیں اٹھنی چاہیے کہ اس غاصب ریاست کے خلاف جو ہے وہ یعنی قیام کیا جائے، اور اس غاصب ریاست کو جو لوگ قبول کر رہے ہیں ان کو عالم اسلام کے اندر پذیرائی نہ ملے. یہ تو آپ دیکھیں کہ 74 سالہ جو ہماری تاریخ ہے عالم اسلام کی اور فلسطین مسئلے یعنی قضیہ فلسطین کی، اس سے تو یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس غاصب ریاست کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق، یعنی آپ اس کو کہیں کہ سفارتی تعلق ہو، تجارتی تعلق ہو، یا اور کسی معنی میں ثقافتی عنوان سے اگر آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر فلسطین کوز کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. یہ ریاست جو کہ ایک غاصب ریاست ہے، اس کو اگر آپ اس کے ساتھ نارملائز کرتے ہیں اپنے حالات، تو یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ فلسطینیوں کی کمر میں پشت میں ان کے خنجر کھونپیں گے اور اس کو ایک لیگیلٹی دیں گے، اس کو ایک قانونی حیثیت دے دیں گے اس ریاست کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے لیے یہ قطن بھی درست نہیں. اگر ہم آج اس ریاست کو قبول کرتے ہیں تو کل ہمیں یہ بھی قبول کرنا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ اس سے انڈیا کا حق ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر آئندہ آپ کے عالم اسلام کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے اس کو آپ اسی طرح سے پھر قبول کرتے جائیں گے، یعنی اپنے معاشی مسائل، اپنے مفادات کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے، ملکی مفادات کو، یا ملکی مفادات کے بجائے آپ، میں اس کو کہوں گا کہ یعنی سلطنتوں کے اور ریاستوں کے جو حاکم لوگ ہیں ان کے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ فیصلے کرتے جائیں گے، تو پھر عالم اسلام کی کوئی حیثیت یا کوئی مقام نہیں رہ جائے گا. اور اس کی وہ جو ایک ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے یہ ایک قوت ہے، وہ قوت کا تاثر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. پھر آپ کا حج اور یہ اس طرح کی عبادات جس میں آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ایک امت ہیں اور آپ ایک گروہ ہیں، وہ سارے کا سارا بے معنی ہو جائے گا. لہذا اس کا واحد حل یہی ہے کہ مقاومت دکھائی جائے، صبر کیا جائے. اگر آپ کو کوئی ایسا معاشی فائدہ جو کہ اسرائیل سے حاصل ہوتا ہے اس کو کہیں اور سے حاصل کریں. آج دنیا بہت وسیع ہے، اسرائیل ہی وہ واحد دنیا کے اندر ملک نہیں رہ گیا جس کے ساتھ آپ تعلقات قائم کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ اکانومی چل سکتی ہے یا آپ کے اس میں بہتری آ سکتی ہے. آج ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، ہم امریکہ کی یعنی غلامی کے اندر اس حد تک جا چکے ہیں کہ اس کے ہر غلط اور صحیح بات کو جو ہے وہ قبول کرنے پہ آمادہ ہیں. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے امت مسلمہ کے تمام قائدین کو، اور فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا یعنی آئندہ کا ہمارا لائحہ عمل ہونا چاہیے.
سمعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب. ایک میں ہی تو نہیں، طالب دید ہیں سب، یا نبی امی لقب. او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب. آپ کی شان بڑی ٹل گئی سخت گھڑی، ٹل گئی در کھلے مجھ پہ کئی، آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب. او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب. دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا، اب یقین مجھ کو ہوا آپ سے شاہِ امم
مجھ کو ملوائے گا رب, مجھ کو ملوائے گا رب. یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب. سب نے پا آپ کے در کی طرف, آپ کے در کی طرف. جانے والے تو گئے میں مگر جاؤں گا کب, یا نبی لقب, یا نبی امی لقب.
سمی نبی, آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 10 خرداد, 29 شوال اور 31 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. شوال سن 1228 ہجری قمری کو روس اور ایران کے درمیان گلستان معاہدہ منعقد ہوا. یہ معاہدہ ایران میں برطانوی سفیر سرگور آوزلی کی سالیسی سے انجام پایا. گلستان معاہدہ ایران اور روس کی 10 سالہ جنگوں کا نتیجہ تھا. ایران کو قاجاری بادشاہوں کی نااہلی کی وجہ سے ان جنگوں میں شکست ہوئی تھی. اس معاہدے کی روح سے ایران کے علاقے گنجے, شیروان, باکو, داغستان اور جارجیا بحر خزر تک روس کے قبضے میں چلے گئے, اور اس کے بدلے میں روس کی حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ عباس مرزا کی ولی عہدی کو سرکاری طور پر تسلیم کر لے گی. اکتیس مئی سن 1818 عیسوی کو ہفت روزہ اخبار سماچار درپن کا اجرا ہوا. یہ ہفت روزہ اخبار بنگالی زبان میں جاری ہوا, اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ بر صغیر میں کسی مقامی زبان میں شائع ہونے والا یہ پہلا اخبار تھا. 31 مئی سن 1818 کو جان مارش مین نامی ایک پادری نے بنگالی زبان میں ایک ہفت روزہ اخبار کا اجرا کیا, جس کا نام سماچار درپن رکھا گیا. پھر سن 1822 میں اردو زبان میں جامع جہاں نما اور فارسی زبان میں الاخبار کا اجرا ہوا, مگر بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ صحافت کا تذکرہ ہوگا تو ہندوستان کی کسی دیسی زبان میں شائع ہونے والے پہلے اخبار سماچار درپن کا نام ضرور لیا جائے گا. اکتیس مئی سن 1910 عیسوی کو دنیا کی پہلی خاتون ڈاکٹر ایلزبتھ بلیک ویل نے وفات پائی. وہ 3 فروری 1821 کو امریکہ میں برسٹل کے مقام پر پیدا ہوئیں. 11 برس کی عمر میں وہ اپنے والد کے ہمراہ نیو یارک چلی گئیں اور مختلف طبی اداروں میں داخلہ لینے کی کوشش کی, اور وہ 23 جنوری 1849 کو ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں. ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب انہیں کسی اسپتال میں ملازمت نہیں ملی تو انہوں نے پرائیویٹ کلینک کھول لیا اور پریکٹس شروع کر دی۔ ان کا یہ کلینک بعد میں ایک اسپتال میں تبدیل ہو گیا اور یہ دنیا کا پہلا اسپتال تھا جس کا پورا عملہ خواتین پر مشتمل تھا۔ دس خرداد سن 1371 ہجری شمسی کو تہران کی شریف صنعتی یونیورسٹی کے پروفیسر اور محقق ڈاکٹر جلال سمیمی نے ملکی وے کہکشاں اور گاما کی تابکاری کے بارے میں 20 سال کی تحقیق کے بعد اس کہکشاں کے مرکز میں گاما شعاؤں کے 5 منابع دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر سمیمی سن 1319 ہجری شمسی میں ایران کے جنوب مشرقی شہر زابل میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر سمیمی نے وسیع مطالعے اور تحقیقات کے بعد ایٹمی ایمولشن کے بارے میں اپنے مسلسل تجربے انجام دیے اور بالآخر اس میدان میں کامیابی حاصل کی۔ اکتیس مئی کو عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی منایا جاتا ہے۔ تمباکو نوشی کی تاریخ کا تعلق قدیم زمانے میں بر اعظم امریکہ کے مقامی لوگوں کے ذریعے تمباکو کے پتوں کے استعمال سے ہے۔ آج اس سامراجی تحفے نے رنج و غم کے علاج کے تباہ کن نظریے کے ساتھ دنیا کے تقریباً تمام معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور تمباکو کے نشے کے عادی لوگ تمباکو نوشی کو پیٹ بھرنے سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ مغرب میں سگریٹ بنانے والے اور بڑے بڑے ممالک غریب اور ترقی پذیر ممالک کو سگریٹ برآمد کرتے ہیں، جبکہ یہ ممالک اپنے یہاں تمباکو نوشی میں کمی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مغربی ممالک مختلف تشہیراتی طریقوں سے غریب اور ترقی پذیر ممالک میں سگریٹ نوشی میں اضافے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سگریٹ نوشی سے ہر سال 10 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اکتیس مئی سن 2010 عیسوی کو غاصب سہونی فوجیوں نے آزاد سمندر میں غزہ جانے والے امدادی بحری بیڑے پر حملہ کر دیا، جس میں 9 افراد مارے گئے اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ غزہ فریڈم فلوٹیلا نامی یہ بحری بیڑا غزہ پٹی کے محاصرہ شدہ لوگوں کے لیے انسان دوستانہ امداد لے کر جا رہا تھا۔ اس امدادی بحری بیڑے میں دنیا کے 37 ممالک کے 663 فلسطین حامی ادویہ اور غذائی سامان لے کر جا رہے تھے۔ سہونی حکومت کے اس وحشیانہ حملے سے سہونی حکومت کے تئیں عالمی پیمانے پر نفرت کی لہر پیدا ہو گئی اور دنیا کے مختلف ممالک اور عوام نے اس وحشیانہ اقدام پر احتجاج کیا۔ یہ جارحیت غزہ پٹی کا محاصرہ توڑنے اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے قوی تر عزم و ارادے کے ساتھ قافلوں کی روانگی کا سبب بنی۔ اگرچہ سہونی حکومت نے ان قافلوں کو منزل مقصود تک پہنچنے نہیں دیا، لیکن فلسطینیوں سے اس کی دشمنی اور اس غاصب حکومت کی جارحانہ ماہیت عالمی رائے عامہ کے سامنے مزید آشکار ہو گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات آپ سامعین شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
سامعین، ہفتے وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ تمام تر مخاصمت اور دشمنی کے باوجود ایران ترقی و پیش رفت کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے ارکان کو خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ ایران ہر دشمنی اور مخاصمت کے مقابلے میں سینہ سپر ہے اور ترقی اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی جغرافیائی اور سیاسی پوزیشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے موجودہ حالات نے تقریباً تمام ملکوں کے لیے بہت سی دشواریاں پیدا کر دی ہیں۔ سامعین، آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ مختلف طاقتوں کی باہمی مخاصمانہ مقابلہ رائی، ایٹمی طاقتوں کی ایک دوسرے کو دھمکیاں، یورپ کے قریب جنگ کا آغاز اور فوجی نقل و حرکت، وبا کا پھیلاؤ اور عالمی سطح پر غذائی قلت کے خدشات ایسے اسباب ہیں جنہوں نے دنیا کو خاص مقام پر لا کھڑا کیا ہے اور ملکوں کا انتظام چلانا مشکل اور پیچیدہ کر دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ان حالات کے علاوہ جن کا ساری دنیا کے ملکوں کو سامنا ہے، ایران مختلف معاملات میں عالمی طاقتوں کے کھڑے کردہ چیلنجوں سے بھی نبرد آزما ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے دنیا میں اسلامی جمہوریت کا نیا نمونہ پیش کر کے تسلط پسندانہ نظام کے حساب کتاب کو درہم برہم کر دیا ہے۔ آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ارکان پارلیمنٹ، حکومت، عدلیہ اور دوسرے تمام اداروں کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کے کاندھوں پر کتنی خطیر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سامعین، سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران پر سے پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات میں تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں کہا کہ پاسداران انقلاب اسلامی کو امریکہ کی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا معاملہ ایک ضمنی مسئلہ ہے جسے اسرائیلی لابی نے بڑھایا ہے، اور اسلامی جمہوریہ کے لیے ترجیح ایرانی عوام کے مفادات ہیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ امریکی بخوبی جانتے ہیں کہ اگر وہ ایٹمی معاہدے میں واپس جانا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات میں تعطل کی بنیادی وجہ مکمل اقتصادی فوائد حاصل کرنے میں ایران کی دلچسپی ہے۔ شام میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے اس ملک کی حکومت اور عوام کی مدد کی اور دہشت گردوں کو اس سرزمین پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اگر آج عراق اور شام میں داعش کی حکومت ہوتی تو دنیا مختلف شکل میں ہوتی۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ وزارت خارجہ کے حکام یا وزرائے خارجہ کی سطح پر ملاقات کرنے پر اتفاق کیا اور ہم نے ہمیشہ ریاض کے لیے دروازہ کھلا چھوڑا ہے اور وہ جب چاہے تعلقات معمول پر بحال کرنے کے لیے اقدام کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یمن میں پیش رفت کے حوالے سے کہا کہ تمام یمنی فریقوں کو یمن کے مستقبل میں کردار ادا کرنا چاہیے اور یمن کا محاصرہ ختم ہونا چاہیے اور تمام یمنی فریقوں کو ایک میز کے گرد بیٹھ کر اپنے ملک کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ امیر عبداللہیان نے عالمی اقتصادی فورم کے ساتھ بورگ برنڈے سے بھی ملاقات کی، جس میں ایران کی علاقائی اور بین الاقوامی نقل و حمل اور ٹرانزٹ کے علاوہ ملک کی تیل اور گیس کی صنعت، ہمسائے ممالک کے ساتھ تعاون اور تجارت کو بڑھانے کے شعبوں میں شاندار صلاحیتوں کی یاد دہانی کرائی۔ سامعین، سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے تاکید کی کہ اسرائیل کی حالیہ دہشت گردی کے جرائم کا جواب دیا جائے گا اور دشمنوں کو انتظار کرنا چاہیے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے جمعرات کو سیاد خدائی کی یادگاری تقریب میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل دو دہشت گرد حکومتیں ہیں جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے لوگوں کو ہلاک کرتی ہے۔ آئی آر جی سی کے کمانڈر نے مزید کہا کہ حالیہ قتل، جس کی وجہ سے سیاد خدائی کی شہادت ہوئی، اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کے دشمنوں کو یہ معلوم ہے اور وہ اس سے پہلے بھی کئی ضربے کھا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اتوار کی شام تہران میں مجاہدین اسلام سڑک کے قریب دو موٹر سائیکل سواروں نے پاسبان حرم کرنل سیاد خدائی کو ان کے گھر کے سامنے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ سامعین، ایڈمرل علی شمخانی نے کہا کہ خطے کی سیکیورٹی ماحول اور بین الاقوامی سطح پر ابھرنے والی پیچیدہ پیش رفت کے پیش نظر آزاد ریاستوں کے درمیان خیالات کا مستقل تبادلہ اور تعاون بین الاقوامی میدان میں نئے تعلقات میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلی قومی سلامتی کے سیکرٹری ایڈمرل علی شمخانی نے جمعرات کے روز تاجکستان میں چوتھے علاقائی سیکیورٹی مذاکرات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں پیش رفت ان اہم مسائل میں سے ایک ہے جسے علاقائی سلامتی پر براہ راست اثر انداز ہونے کی وجہ سے ہمیشہ علاقائی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار سلامتی کے لیے اس ملک میں ایک ہمہ جہت حکومت کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ ایران کی طرف افغان شہریوں کی نقل مکانی کی بڑی لہر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس ملک میں معمول کی زندگی کے لیے ضروری نفسیاتی تحفظ مختلف سماجی گروہوں کو ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ ایڈمرل علی شمخانی نے کہا کہ خطے کی سیکیورٹی ماحول اور بین الاقوامی سطح پر پیدا ہونے والی پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر آزاد ریاستوں کے درمیان صلاح و مشورے کا عمل اور تعاون بین الاقوامی میدان میں نئے تعلقات میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ سامعین، ایران اور عمان نے سیاسی اور اقتصادی سمیت مختلف شعبوں میں 12 مفاہمتی دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ ایران اور عمان نے سیاسی، سفارتی، اقتصادی، سیاحتی، نقل و حمل، سائنس، ماحولیات اور کھیل کود کے شعبوں میں دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ تعاون کی ان دستاویزات پر دستخط صدر ایران کے دورہ عمان میں ایران کے وزرائے خارجہ، صنعت و معدنیات و تجارت، تیل، شہری ترقی اور اسی طرح تجارتی توسیع کی تنظیم کے سربراہ نے اپنے عمانی ہم منصبوں کے ساتھ کیے۔ دونوں سربراہوں کی ملاقات و گفتگو کے بعد ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ نے بھی دونوں ملکوں کی دلچسپی کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی گفتگو کی۔ سامعین، صدر ایران سید ابراہیم رئیسی سلطان عمان کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ مسقط پہنچے، جہاں اس ملک کے سلطان حسن بن طارق آل سعید نے باضابطہ طور پر ان کا پرتفاق خیر مقدم کیا۔ استقبالیہ تقریب کے بعد پہلے دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے سربراہوں کے درمیان ملاقات و گفتگو ہوئی۔ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے مابین سیاسی و اقتصادی شعبوں سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور عمان کے تعلقات گزشتہ چند عشروں کے دوران خلیج فارس پہ پیدا ہونے والی کشیدگیوں اور ایرانو فوبیا کے ذریعے اختلافات پیدا کرنے کی امریکی کوششوں کے باوجود ہمیشہ ایک دوسرے کے احترام پر مبنی رہے ہیں۔ سامعین، ایران کے سینئر نائب صدر نے روسی نائب وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ روس کے ساتھ ایران کے تعلقات کی ترقی تہران کی اسٹریٹجک پالیسیوں میں سے ایک ہے۔ روسی نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک اور روس اور ایران کے درمیان اقتصادی تعاون کے مشترکہ کمیشن کے چیئرمین کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ایران کے سینئر نائب صدر محمد مخبر نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی ترقی کے لیے اہداف طے کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اقتصادی تعاون پر مشترکہ کمیشن اپنے اہداف کے حصول میں کوشاں ہیں۔ روسی نائب وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور تجارتی وفود کے تبادلوں میں اضافے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روسی وفد اور ان کے ایرانی ہم منصبوں کے درمیان مثبت اور تعمیری بات چیت ہوئی اور مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران اور روس کے درمیان مشترکہ تجارتی کانفرنس بدھ کے روز تہران میں دونوں ممالک کے حکام کی شرکت سے منعقد ہوئی۔ سامعین، ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی حکام کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی خاموشی اور لا تعلقی ان کے مزید گستاخ ہونے کا باعث بنی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ امریکی حکام کی جانب سے صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت سے صہیونی حکام کے جارحانہ اور مجرمانہ اقدامات میں مزید تیزی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اسی حمایت کے بل بوتے پر اسرائیل جولان پر غاصبانہ قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے اور وہ شام کی بنیادی تنصیبات کو جارحیت کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران صہیونی فضائیہ نے شام میں دہشت گرد گروہوں کا کردار ادا کیا ہے اور جب بھی شامی فوج اور اتحادی قوتیں دہشت گرد گروہوں کو شکست دیتی ہیں یا انہیں نقصان پہنچاتی ہیں، صہیونی فضائیہ میدان عمل میں آ کر جارحانہ حملے کرتی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے عالمی اداروں کی جانب سے اس غاصب حکومت کے خلاف مؤثر اور قانونی اقدامات عمل میں لائے جانے کا خواہاں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
دنیا تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، تاجکستان کے صدر کا دورے ایران، دونوں ملکوں نے تعاون کے 17 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ العربی الجدید، عراق کے مغرب میں عین الاسد چھاؤنی پر راکٹوں سے حملہ۔ نیویارک ٹائمز، مہینوں تبادلہ خیال کے بعد یورپی لیڈروں نے روس سے تیل کی درآمد کے اکثر حصے پر پابندی کا فیصلہ کیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ اطلاعات، ملکی توانائیوں پر توجہ سے پابندیوں کا ہتھیار بے اثر ہو جاتا ہے، قائد انقلاب اسلامی۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے گزشتہ روز تاجکستان کے صدر سے ملاقات میں زور دیا ہے کہ مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی گنجائش موجودہ صورتحال سے بہت زیادہ ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں فروغ کی ایران کی پالیسی کے پیش نظر دونوں ملکوں کے تعلقات میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایران اور تاجکستان کے درمیان گہرے تاریخی، دینی، ثقافتی اور لسانی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو ایک گھر کے فرد اور بھائیوں کی طرح قرار دیا۔ قائد انقلاب اسلامی نے فارسی زبان کی ترویج میں تاجکستان کے صدر کی کاوشوں کو سراہا اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سید ابراہیم رئیسی نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے تاجکستان کا انتخاب کیا تھا، جو ایران کی حکومت کی نظر میں تاجکستان کے ساتھ تعلقات میں فروغ کی اہمیت کا غماز ہے۔ اس ملاقات میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی بھی موجود تھے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے بھی تہران کے دورے اور قائد انقلاب سے ملاقات پر مسرت ظاہر کرتے ہوئے صدر ایران سے اپنے مذاکرات کا ذکر کیا اور کہا کہ تجارتی، اقتصادی اور صنعتی شعبوں کے ساتھ ساتھ مختلف امور پر اچھے مذاکرات ہوئے ہیں، اور جن دستاویزات پر دستخط ہوئے ہیں ان کے پیش نظر اور آپ کی رہنمائی میں یقین ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید استحکام پیدا ہوگا۔ روزنامہ الاخبار، فلیگ ڈانس مارچ پر ایک نظر، آئیں سیف الدین کو سوالیں۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اسرائیل نے بھلے ہی پرچم ریلی کی کامیابی کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد اب شدت پسند جماعتوں، خاص طور پر پارلیمانی انتخابات میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی، لیکن اس کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیف القدس آپریشن نے جو نئے حالات پیدا کیے ہیں ان پر بھی اس کا اثر ہو گیا ہے۔ حالانکہ پرچم ریلی کے بعد کچھ حلقوں میں مایوسی ضرور ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صہیونی دشمن نے ریڈ لائنوں پر پیر رکھا ہے مگر اسے پار نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صہیونیوں کی پرچم ریلی بظاہر بھلے ہی کامیاب رہی، لیکن اس نے صہیونی حکومت کی بہت سی کمزوریوں کو بھی ظاہر کر دیا، کیونکہ وہ ایک ایسے شہر میں ایک ریلی کے لیے اپنی تمام طاقت استعمال کرنے پر مجبور ہوئی، جس پر 50 برسوں سے بھی زائد عرصے سے اس کا قبضہ ہے۔ اور سامعین، آئیے نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، بار بار اسلام آباد آنے کی دھمکی دینے والے کو ابھی ویکسین کی ڈوز دی ہے، دوبارہ آئیں گے تو بوسٹر ڈوز دیں گے۔ طلال چودھری، روزنامہ جسارت، چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں ہر قسم کی سہولت فراہم کریں گے وزیر اعظم۔ انڈین ایکسپریس، کاشی اور متھرا تنازع پر بی جے پی کی کوئی قرارداد نہیں، عدالت اور آئین کی روح سے فیصلہ ہوگا، بی جے پی صدر۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، مودی جی کی نیاری بھیٹ، یوگاسن اور خالی پیٹ۔ اخبار لکھتا ہے، یوگا کی افادیت سے بھلا کسے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پردھان سیوک جی صرف یوگا کی ہی تلقین کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یوگا کا تعلق چونکہ ہندو تہذیب سے ہے اور ہمارے پردھان سیوک جی اس تہذیب کی نمائندگی فرماتے ہیں، اس لیے ان کی نظر میں یوگا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے وہ اپنی ہندوتوا وادی شناخت کو مزید تقویت پہنچانا چاہتے ہوں، مگر چونکہ اس ملک میں ہر راشٹر بھکت کو ہر طرح کے دعوے کی بھرپور آزادی حاصل ہے، چاہے وہ سینکڑوں ہزاروں سال کی مسجدوں کو مندر ہونے کا دعویٰ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اگر خود پردھان سیوک جی یوگا کو انسانیت کے لیے ضروری ہونے کا دعویٰ کریں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسا ملک جہاں کی 60% سے زیادہ آبادی دو وقت کے کھانے کے لیے حکومت کی جانب سے مفت تقسیم ہونے والے راشن کی محتاج ہو گئی ہو، جہاں دال، ساگ، سبزیوں اور تیل وغیرہ کی قیمتوں میں بوسٹر انجن لگ گیا ہو اور وہ سرپٹ بھاگ رہی ہو، جہاں ایندھن کی قیمتوں میں محض 8 سالوں میں 40 روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہو اور حکومت اسے 27 لاکھ کروڑ روپے کا منافع کما چکی ہو، جہاں بے روزگاری گزشتہ 45 سالوں میں ریکارڈ بنا چکی ہو اور ملک کا سربراہ پکوڑے بیچنے کو بھی روزگار قرار دیتا ہو، اس ملک کے لوگوں کے لیے یوگا سے بہتر بھلا کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ یوگا کرنے کے لیے خالی پیٹ ہونا ضروری ہے، اس لحاظ سے ہمارے ملک کے لوگ تو روزانہ اور ہر وقت یوگا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ یوگا کے لیے 21 جون کو ہی مخصوص کیوں کیا گیا۔ اور سامعین، کچھ سرخیوں پر ایک نظر۔ اسرائیل اردوغان کے مسائل حل نہیں کر سکتا، لبنانی تجزیہ نگار۔ فارس نیوز ایجنسی، امریکہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے ایران کے سلسلے میں گفتگو کی۔ اور بغداد الیوم، جادیہ کے ہوٹل میں دھماکہ، دہشت گردانہ حملہ نہیں، وزارت داخلہ۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان، اور ہماری مجلس کا یہ آخری پروگرام ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی، اور ہمیں ہمارے ساتھیوں کو تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے نور ایمان۔
سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں اسلام قبول کرنے والے نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو ایک امریکی نو مسلم خاتون سے روشناس کرا رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو صدائے فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اور دنیا اور انسان کی خلقت کے معجزات اور عقلی دلائل پر توجہ دیے بغیر تعصب یا لا علمی کی بنا پر خداوند کریم کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ انہی افراد میں ایک امریکی فنکار اور مصنفہ ڈینیل لے لوڈوکا کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ بڑے فخر کے ساتھ میں سوچا کرتی تھی کہ مجھ جیسے دانشوروں کا فہم و شعور مذہبی لوگوں سے زیادہ ہے۔ ڈینیل لے، جو ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں، تاکید کے ساتھ کہتی ہیں کہ وہ نہ صرف عیسائیت بلکہ کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی مجھے دیے جاتے اور کہا جاتا کہ میں اس دین کو یا اس دین کو کسی بھی دین کو قبول کر لوں، تو میں ہرگز قبول نہیں کرتی۔ اس امریکی مصنفہ کا علمی غرور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ تمام ادیان و مذاہب کو غلط اور غیر حقیقی ثابت کرنے کا دعویٰ کرنے لگی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا کہ یہ سوچوں کہ دین کے بغیر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، بلکہ چاہتی تھی کہ یہ ثابت کروں کہ دین جھوٹ اور گمراہ کن مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا میں نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر اور افراد نے خدا اور ادیان الہی کو نشانہ بنانے کی اور دین کو انسانی افکار کا نتیجہ اور گمراہ کن قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال وہ خدا کے وجود اور ادیان الہی کو غلط ثابت نہیں کر سکے، بلکہ ان کے نظریات کو دینی عالموں نے، خاص طور سے مسلمانوں نے، دلائل و منطق کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ڈینیل لے نے بھی دین کی نفی کے مقصد سے مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ میں نے ادیان کو خود ساختہ توہمات ثابت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈینیل لے نے مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق شروع کی، اور ہر دین و مذہب کی تحقیقات سے پہلے اس دین یا مذہب کی مقدس کتاب پڑھتی تھیں۔ ڈینیل لے کا دعویٰ ہے کہ مختلف ادیان اور ان کی مقدس کتابوں کے بارے میں وہ غیر جانبدار رہی ہیں۔ البتہ یہ دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ وہ خود اعتراف کرتی ہیں کہ در حقیقت ادیان و مذاہب کو توہم ثابت کرنے کے لیے میرے پاس پختہ ثبوت و شواہد نہیں تھے، بلکہ صرف ایک دعویٰ تھا۔ البتہ ان کے لیے بعض ادیان و مذاہب میں ابہامات اور تناقضات پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ واضح سی بات ہے کہ ہندوازم اور بدھزم جیسے ادیان کو، جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، متعدد اشکالات کا سامنا ہے، اور عیسائیت اور یہودیت جیسے ادیان الہی صدیوں سے تحریف شدہ ہیں۔ لہذا ان ادیان میں کوئی کمزور نقطہ تلاش کر لینا مشکل کام نہیں ہے۔ ڈینیلے اس بات پر تعجب کرتی ہیں کہ ان ادیان کی مقدس کتابوں میں متعدد ابہامات ہونے کے باوجود بھی ان کے ماننے والے اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوئی بات چیت میں میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ واضح طور پر بس ایک چیز پر عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات اہم نہیں تھی کہ ان کی کتابوں میں کتنا تناقض ہے۔ وہ لوگ ابہامات اور تناقضات کا جواز پیش کرتے تھے اور اپنے عقائد کو ہر حالت میں باقی رکھتے تھے۔ وہ اس سلسلے میں تنقید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا کہ کسی نے اپنی مقدس کتاب کی بنیاد پر دین کو قبول کیا ہو، بلکہ ان لوگوں نے شروع میں ہی ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے کے بعد اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ بعض افراد نے تو سرے سے ہی اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جن عقائد کے سائے میں آنکھ کھولی تھی اسی سائے میں پلے بڑھے تھے۔ دیگر ادیان کے برخلاف دین اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے دینی عقائد کے اصول و قوانین کو دلیل و برہان کی بنیاد پر پرکھیں۔ ادھر مسلمانوں میں اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید پڑھنے کا رواج ہے، اور یہ آسمانی کتاب لوگوں کو اپنے سوروں اور اپنی آیتوں میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن آخری اور واحد آسمانی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اس کتاب میں اہم اور بے نظیر نکات اور مضامین شامل ہیں جس سے یہ مقدس کتاب اسلام کے سب سے بڑے معجزے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ قرآن کی عظمت اور جذابیت کے باوجود مغرب کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی وجہ سے ڈینیل لے کو قرآن مجید کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، اور اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کرنے کا ان کا ارادہ شاید نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک قرآن ان کو مل گیا۔ وہ اس بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک دن میں یونیورسٹی کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس یونیورسٹی کی اسلامی انجمن کے ارکان نے ایک میز پر قرآن مجید کے نسخے سجا رکھے تھے، اور وہ خواہش مند حضرات کو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے قرآن تحفے میں دے رہے تھے۔ میں نے وہاں رک کر ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا، بس اتنا پوچھا کہ کیا وہ قرآن کا ہدیہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مثبت جواب دیا تو میں نے قرآن کا ایک نسخہ وہاں سے اٹھا لیا اور اپنا راستہ لیا۔ مجھے ان لوگوں میں اور قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف مفت میں ملی کتاب کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتی تھی، یعنی ادیان و مذاہب کی نفی۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جو کتاب انہوں نے حاصل کی ہے وہ ان کی زندگی اور افکار و نظریات کو بدل کر رکھ دے گی۔ ڈینیل لے قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور توقع کے برخلاف بہت جلد اس آسمانی کتاب کا اثر ان پر ہو جاتا ہے۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتی رہی اس سے مزید متاثر اور دیگر دینی کتابوں سے دور ہوتی گئی۔ قرآن آسانی کے ساتھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور میرے لیے اس کی باتیں واضح تھیں۔ ڈینیل لے نے پہلے دیگر ادیان کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ جب قرآن پڑھا تو وہ متوجہ ہوئیں کہ قرآن اور دیگر کتابوں میں بنیادی فرق ہے اور قرآن کی زبان خدا کی زبان ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے قرآن مجھ سے براہ راست بات کر رہا ہو اور میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہو۔ قرآن ایک قدیم کتاب لیکن مکمل طور پر عصر حاضر سے مربوط تھا۔ قرآن کی زبان، لب و لہجہ، منظر کشی، ہر چیز نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ایک مقدس کتاب کی اتنی خوبصورتی میں نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ سامعین، ڈینیل لے کو قرآن کی صرف خوبصورتی اور ظاہری جذابیت نے متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ اس آسمانی کتاب کے گہرائی اور گہرائی والے اور بے عیب مضامین نے بھی ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ قرآن میرے لیے بہت دلکش تھا۔ قرآن انسان کو پروردگار عالم، اعتدال، مہربانی اور فروتنی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجھے اشارے اور اطلاعات فراہم کرتا تھا اور پھر مجھ سے کہتا تھا کہ غور و فکر کروں اور سنجیدگی کے ساتھ سوچوں۔ یہ مقدس کتاب اندھی تقلید کے عقائد کو روک دیتی ہے اور اس کے برعکس عقل و منطق کی ترغیب دلاتی ہے۔ اس طرح یہ لا مذہب امریکی مصنفہ پورے انہماک کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں اور بہت ساری کتابیں پڑھتی ہیں، نیز مذہبی اجتماعات میں بھی شرکت کرنے لگتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیقات کے دوران ان کے لیے دلچسپ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک نئے راستے پر چلنا شروع کر چکی تھی اور اس پر گامزن رہنے کے لیے قرآن کی ہدایت حیرت انگیز تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خوبصورت اور بہترین نمونے عمل کا بھی انکشاف تھا۔ جھوٹ اور فریب کا اس شخص سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ شخص یعنی رسول راتوں کو عبادت کرتے، ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، لوگوں کو مہربانی کی ترغیب دلاتے تھے، جاہ طلبی اور دولت و ثروت سے دور رہ کر اور صرف خدا پر توکل کرتے ہوئے پیغام الہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتے تھے۔ بہرحال وہ اسلام کے بارے میں ایک مثبت نتیجے تک پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی چیز سمجھنا اور درک کرنا آسان ہے، پیچیدہ نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہماری تخلیق کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور پیچیدگیاں بھی ہیں، یہ سب یوں ہی معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جس خدا واحد نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اور یہ بہت آسان ہے۔ اس طرح ڈینیل لے حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں اور اپنے لیے دین مبین اسلام کو منتخب کرتی ہیں۔ یہ نو مسلم امریکی خاتون اپنے مسلمان ہونے کے وقت کے تاثرات کو اس طرح بیان کرتی ہیں۔ خزاں کا موسم تھا اور رات کا وقت، کتب خانہ بھی بند ہو چکا تھا۔ گھر واپس جانے کے لیے مجبور تھی، لیکن جس سوال کا جواب میں سمجھ رہی تھی کہ نہیں ہے وہ مجھے مل چکا تھا۔ اس وقت تک جو کوشش میں نے کی تھی، سفر، بات چیت اور اسلام کے بارے میں بہت سی کتابوں کے وسیع مطالعے کے بعد، اس ہیجان انگیز لمحے تک میری کوشش نتیجے کے نزدیک تھی۔ آیا جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں وہ صحیح تھیں اور کیا میں ان کی گواہی دے سکتی ہوں؟ یا اپنی معلومات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پہلے کی طرح جاری رکھوں؟ مجھے جواب کا پتہ تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک جگہ میں کھڑی ہو گئی اور اپنے پروردگار سے بات کی۔ پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ خدا میرے پاس تھا اور میری بات سن رہا تھا۔ نیز اس کو بخوبی پتا تھا کہ میرے دل میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بے اختیار میری زبان کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا، جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، کوئی بھی قابل پرستش نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میری زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ میری زندگی کے اہم ترین اور بہترین دن شروع ہو گئے تھے۔ سکون و اطمینان کے ایسے دن جن کی میں آرزو کرتی تھی۔
Thank you.